لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
زور سے درود شریف پڑھو صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم عزیز نوجوانوں قرآن پاک میں اللہ تعالی شانہ نے ایمان والوں کو جنت میں داخلے کا سچا اور پکا وعدہ کیا ہے مگر اس دنیا میں کسی کے پاس جنت ہے نہیں اور قیامت تک اس دنیا میں کسی کو جنت ملنے والی نہیں انسان کے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہے دنیا کے اعتبار سے خاص طور سے مال و دولت جوانی دنیا کی عزت اور دنیا کے عہدے یہ چار چیزیں ہیں جس پر انسان ناز کرتا ہے مگر مسلمانوں اس کو ایسی دنیا ملی ہے جس میں راحت بہت کم ہے اور زور سے بولو پریشانیاں زیادہ ہیں بیچارہ اتنا کمزور واقع ہوا ہے اللہ کی قدرت کے سامنے کہ سردی کا موسم آتا ہے تو سویٹر میں کمبل میں اور رضائیوں میں اندر چھپ جاتا ہے اتنا کمزور ہے بولو بھائی ہے کہ نہیں گرمی آتی ہے تو باہر دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا ہے وہ مکانوں میں جھونپڑوں میں اندر گھس بھاگتا ہے، پنکھے اور اے سی کے نیچے راحت کو ڈھونڈتا ہے، گرمی بھی برداشت نہیں کرتا، اور برسات آئے تو پرلانوں کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی جو ہے مکانوں میں گھس جاتا ہے. وہ خدا کی دی ہوئی قدرت کی جو موسم ہے اس کو بھی وہ برداشت کر نہیں پاتا ہے. یہ ایک ایسی دنیا میں آیا ہے جس میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اور راحت بہت کم ہے. 25 سال سے ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جب آدمی کے پیشاب سے فارغ ہوتا ہے تو کتنا سکون محسوس کرتا ہے. اسی لیے دعا بتلائی کہ جب باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے پیٹ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے راحت بخشی. تکلیفیں یہاں زیادہ ہیں. اگر وہ پیشاب اگر کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ دن کے لیے بند ہو جائے تو اس کو پوچھو جو اس تکلیف سے گزرتا ہے، اس میں درد بھی نہیں ہوتا، مگر صرف پیشاب بند ہو جانے دیجیے آپ، اس کو انداز آ جائے گا. میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور آج دوبارہ کہتا ہوں کہ 25 نہیں 50 برس تک راحت پانے والا انسان اگر اللہ اس کو پیشاب بند کرنے کی ایک تکلیف کچھ گھنٹے کے لیے دے دیتا ہے تو 50 سال کی راحتوں کو ایک تکلیف ہی اٹھا کے ختم کر دیتی ہے. بولو بھائی، کر دے کہ نہیں کرے؟ وہ راحتوں کو بھول جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے راحت ملی نہیں. پھر وہ جوانی کی نعمت ملی ہے تو کتنے دن تک؟ 15 سے 35 یا 40 سال تک، اور وہ بھی پچھلے زمانوں کی جوانیاں. اب کی جوانیوں میں مسلمانوں 90% نوجوان لوگ بیمار ہیں، 90% کمر کی تکلیفیں، ہائی پریشر اور لو پریشر کی تکلیفیں اکثر جوانوں، بلڈ شوگر کی، ڈائبٹک کی تکلیفیں. گننے چاہیں تو بیماریوں میں ہی وقت پورا ہو جائے. ٹینشن اور ڈپریشن کی تکلیفیں اکثر نوجوان بیمار. بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب، کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانوں کے ذریعے قبرستانوں کو بھرے گا، یعنی جوانوں کی کثرت سے موت آئے گی اور تم قبرستانوں میں ان کی مزارے دیکھو گے، تم سمجھ جانا کہ اب گھنٹی بج رہی ہے قیامت کی نشانیوں میں. بخاری کی حدیث میں زیادہ تر نوجوان ہائی پریشر میں مرتے ہیں، لو پریشر میں مرتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے، برین ٹیومر نکلتے ہیں، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں انتقال کر جاتے ہیں، قسم قسم کی بیماری ہو. کثرت سے بخاری کی حدیث میں ہے. اور آپ دیکھ لو کسی قبرستان میں جہاں تختیاں لگی ہو، آپ کو انداز آ جائے گا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں مرد اور عورتیں دنیا سے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں موت آتی تھی قدرتی موت، تو ایک آدمی کو مہینوں مہینوں بعد ایک موت کی خبریں سنائی دیتی تھی. اب تو موت اتنی کثرت سے ہونے لگی کہ شاید زندگیاں کم ہونے لگی. پیدائش کی فراوانیاں کم ہیں اور موت کی داستان زیادہ. ایک ایک سکوٹر پر 2-2 3-3 مر رہے ہیں، ایک ایک ماروتی میں 5-5 6-6 مر رہے ہیں، ایک ایک ٹرک میں 25-25 مزدور، 50-50 مزدور مر رہے ہیں. ٹرین کا حادثہ ہوا، 200-200 400-400 500-500 آدمی مر رہے ہیں ٹرین کے حادثے. پلین ٹوٹا ہے، 700-700 اور 1100-1100 ڈبل ڈیکر ابھی پلین چالو ہوئے، 1100-1100 1200-1200 آدمی ایک جھٹکے میں مر رہے ہیں. پھر زلزلوں میں تو لاکھوں کی تعداد میں، ابھی جو زلزلے آ رہے ہیں مسلمانوں، دنیا بھر کے زلزلوں کا ریکارڈ توڑ دیا. یہ جو ویسٹ انڈیز کے پاس ہیٹی کا زلزلہ اور دھرتی کم ہوا، 5.5 لاکھ آدمی، 7.2 کا زلزلہ تھا، 5.5 لاکھ آدمی مر گئے. انسانوں کی لاشیں اٹھانے کی طاقت نہیں تھی حکومتوں کے پاس، گھڑے کھود کر دھکے مار کر انسانوں کی لاشوں کو گھروں میں ڈال دیا گیا. یہ انسان کی حالت ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ہم ایسی زندگی میں آئے ہیں جہاں راحت بہت کم ہے اور پریشانیاں زیادہ ہیں. اس دنیا کو اگر انسان جنت بنانا چاہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے. زور سے بولو بھائی، جنت ہے یہ؟ جنت ایسی جگہ ہے جہاں زندگی زندگی، موت کا نام ہے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں جوانی جوانی ہے بڑھاپے کا نام نہیں, جنت ایسی جگہ ہے جہاں تندرستی ہی تندرستی ہے بیماری کا نام نہیں, جہاں راحت ہی راحت ہے پریشانیوں کا نام نہیں. اور وہ ملے گی مرنے کے بعد, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ مقام ہمارے اور آپ کے جنت میں جانے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے انشاءاللہ العزیز. بولو انشاءاللہ. حالات ایسے لگ رہے ہیں مسلمانوں کہ اب اللہ تعالی چند سالوں میں اس کو سمیٹنے والا ہے. قرآن پاک کو آپ ذرا دھیان سے سنو. آج مسلمانوں کی جہالت کی سب سے زیادہ یہ ہے کہ قرآن سمجھتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتے ہیں تو اندھی محبت, جس کے ساتھ اعمال کا اور اچھے کاموں کا کوئی تعلق نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالتے ہیں اور ڈی جے بجاتے ہیں, ننگی فلموں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش پر ابھی میں انکلیشور جا رہا تھا والیا روڈ سے, کل کی بات پرسوں جب جلوس نکلا ڈی جے گانے بج رہے باقد ہے اور بڑے بڑے بینر کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ یہ ڈی جے کا کیا تعلق ہے؟ آپ دنیا کی قوموں کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ قرآن نہیں سمجھو گے نا ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہوگا. قیامت اتنی نزدیک آ چکی ہے کہ مسلمانوں قرآن و حدیث پر تو اللہ کا شکر ہے ہمارا مضبوط ایمان ہے اور اللہ آخری سانس تک اس کے ساتھ ہمارا ایمان مضبوط رکھے, مگر اب سائنس والے اور فلم والے سب کے سب شریعت کی زبان بولنے لگے. یہ پہلا موقع ہے کہ یہ لوگ قرآن اور شریعت کی زبان بولنے لگے. آپ کے یہاں روزانہ دوپہر کو پلین آتا ہے سورت میں, دلی سے آتا ہے, دلی کے اخبار روزانہ یہاں شام کو مل جاتے ہیں آپ کو بازار میں. ابھی میں یہ ہفتہ 10 روز ہوا دلی کا ٹائمز آف انڈیا دیکھ رہا تھا ابھی ہفتے پہلے کی بات, بڑی عجیب خوشی کی مجھے نہیں, مسلمان جتنا خوش ہو اتنا کم ہے. ابھی یہ سائنس والوں نے ایک فلم بنائی اور فلم کا نام ہی ہے 2012 دا اینڈ آف دی ورلڈ, 2012 دنیا کا انتم دن. آپ بات کو سمجھو میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. جو کسی زمانے میں مذاق اڑاتے تھے قیامت کا اور یہ کہتے تھے کہ کچھ ہونے والا نہیں, دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی ہمیشہ, انہوں نے بالکل قبول کر لیا سائنس والوں نے. میں نے ٹائمز میں پڑھا, اس میں ایک بات کام کی وہی بتلاؤں گا آپ کو. ایک سائنس والا وہ تھیوری میں لکھا تھا کہ وہ فلم میں کیا بتلایا گیا ہے, اس میں انگریزی میں لکھا ہوا تھا ٹائمز آف انڈیا میں, یہ فلم سی این این کمپنی نے بنائی جو امریکہ کی کمپنی ہے اور اس کی رپورٹ ٹائمز آف انڈیا دلی نے دی. اس میں لکھا تھا کہ قیامت کیوں قریب آ رہی, قیامت اس لیے قریب آ رہی کہ انسان خدا کی راہ پر چلا نہیں. وہ الفاظ یہ لکھے ہیں, ڈومس ڈے از کمنگ بیکاز دا مین ڈز ناٹ فالو دا پاتھ آف گاڈ. یہ انگریزی میں لکھا تھا, لکھا کہ ڈومس ڈے از کمنگ, قیامت اس لیے قریب آ رہی ہے کہ دا مین ڈز ناٹ فالو دا پاتھ آف گاڈ, اس لیے کہ انسان, زور سے بولو بھائی, کس کی راہ پر نہیں چلا؟ اللہ کی راہ پر. ذرا زور سے ایک آدھ بار تو بے شک بولو کہ میں کہیں جا کے قسم کھاؤں کہ یہ ادھر یہ فیکٹری ایریا میں لوگوں نے جو ہے زور سے جواب دیا تھا. ایک بار تو زور سے بولو بے شک کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے انہوں نے بھی اقرار کر لیا. کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تو 2012 کا کہہ رہے ہیں, پہلے 2050 کا کہتے, مگر ہمارا ایمان سائنس والوں پر بھی نہیں اور فلم والوں پر بھی نہیں. ہمارا ایمان تو زور سے بولو کس پر ہے؟ اللہ پر. قرآن پاک میں مسلمانوں اگر کوئی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے تو صرف ایک ہی نشانی کا ذکر آیا ہے. فرمایا فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشا الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون. قیامت کی جو بڑی نشانیوں کا ذکر ہے اس میں قرآن میں صرف ایک ہی کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری 10 بیان فرمائی. قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اللہ فرما رہے کہ جب تم قیامت سے پہلے دیکھو کہ زمین کے کسی علاقے سے زمین سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے اور آسمانوں پر پوری طرح پھیل جائے تو تم سمجھ جانا کہ یہ بڑا الارم بج گیا ہے, اب خدا کبھی بھی وہ گھڑی لا کر کائنات کو اٹھا کے پھینک دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی عیسائی اور مشرکین کی جماعت آئی اور انہوں نے ایک بار پوچھا تھا یسألونک عن الساعة ایان مرساها وہ پوچھتے ہیں نبی آپ کو کہ وہ قیامت کی گھڑی کون سی ہے کہ وہ سیکنڈ بتلا دو کون سا سال کون سا مہینہ کون سا دن اور وہ سیکنڈ بتلا دو تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ یہ لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں میں کیا جواب دوں فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ھو فرمایا اس لوقتھا اس کا وقت اللہ کسی پر نہیں ظاہر کرے گا اگر اس کو جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں آمین کہو ہمارے ماں باپ حضور پر فدا قربان ہو ہماری روحیں حضور پر قربان کیا فرماتے ہیں ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل اللہ نے کسی قریب رہنے والے نبی کو بھی وہ گھڑی نہیں بتلائی اور کسی قریب رہنے والے فرشتے حتیٰ کہ حدیث میں ہے جو ویسل بجانے والے فرشتے اسرافیل اللہ نے وہ گھڑی جبری وہ اسرافیل کو بھی نہیں بتلائی علیہ السلام ابھی کل پرسو اخبار میں تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کے بارے میں اس سے اللہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو ذرا ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کو پوچھا گیا کہ یہ بمبئی کا شاہد بالوا اور یہ اسپیکٹرم والا راجا یہ سب پکڑا ہے اور انیل امباری کو پوچھ تاچھ ہو رہی ہے اور آپ کو فلاں تاریخ کو یہ خبر دی گئی تھی اور آپ اس معاملے میں خاموش کیوں رہے تو کہا ہر حکومت کے کچھ پرائیویٹ معاملے ہوتے ہیں مجھے جو کچھ کرنا اندر گراؤنڈ میں نے سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے مگر کیوں خاموش رہا یہ میرا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے آپ کو اس کو پوچھنے کا کوئی جواز نہیں تو میں کہتا ہوں مسلمانوں قیامت کا معاملہ نبیوں کو اور فرشتوں کو بھی نہیں بتلا حتیٰ کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی وہ خبر نہیں ہے اس لیے کہ یہ معاملہ بادشاہوں کے مالک بولو کس کا ہے انہوں نے نہیں بتلا اور کسی کو بتلائیں گے بھی نہیں وہ سیکنڈ لا کے کھڑی کر دیں گے اور انسانوں کو پتا چلے گا کہ ہم میدان حشر میں آ گئے آگے سنو قرآن کیا ہے یسألونک کأنک حفی علیہ جب وہ مشرکین کی جماعت یہود و نصارہ پوچھ رہے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں تو اللہ نے وہاں وہی نازل فرمائی قرآن پاک میں کہ نبی آپ ان کو کہہ دو یہ تو آپ سے یسألونک اس طرح سوال کرتے نبی آپ سے جیسے اللہ نے آپ کو وہ گھڑی بتلا دی کأنک حفی علیہ جیسے اللہ نے وہ گھڑی آپ کو بتلا دی زور سے بولو بھائی حالانکہ وہ گھڑی اللہ نے نبی آپ کو بتلائی ان کو کہہ دو لا یجلیھا لوقتھا الا ھو ثقلت فی السماوات والارض وہ آسمان و زمینوں پر بالکل بھاری ہو گئی ہے کب آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں یسألونک کأنک حفی عنہا اور آگے فرمایا قل انما علمها عند ربی کہہ دو کہ اس کا رب بے شک میرے رب اس کا علم اور جانکاری میرے رب کے سوا کسی کو نہیں اور آگے فرمایا لا تأتیکم الا بغتا یہ ہے قرآن اصل یہ چیز سمجھانی ہے کہ لوگوں وہ نہیں آئے گی تمہارے سروں پر مگر بغتا اچانک آئے گی اور قرآن نے اشارہ کیا ہے تو ایک ہی نشانی کا کہ جب دھواں نکل جائے آسمانوں پر پھیل جائے اور ساری انسانیت کو پتا چل جائے کہ یہ دھواں نکلا تو سمجھ جانا کہ اب بالکل تیاری ہے کبھی بھی ہم اچک لیں گے گزشتہ اپریل میں انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں یہ دھواں نکلا تھا ذرا زور سے جواب دو گے سنا تھا یا اخبار میں پڑھا تھا بھائی بولو نے ذرا وہ پیچھے والے قبرستان میں بیٹھے ہو ذرا جلدی جواب دو ٹائم تو اتنا کم دیتے ہو کہ ہر وقت مجھے ٹائم کی فکر رہتی ہے بھائی زور سے بولو سنا ہے ہاں انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں اپریل میں یہ دھواں نکلا اور آسمانوں پر اس طرح پھیلا کہ مسلمانوں نو دن تک یہ دھواں رہا ایک دن نہیں یورپ امریکہ اور فرانس پورا اس کی زد میں آ چکا تھا امریکہ فرانس اور یورپ 60 لاکھ مسافر 9 دن تک بولو بے شک ایئرپورٹ پر پڑے رہے 40,000 فلائٹ ایروپلین نے ڈپارچر تک نہیں کیا کوئی اڑ ہی نہیں سکا سب مل کر زور سے جواب دو گے یہ کس کی طرف سے تھا اب کیا کس چیز کا انتظار کر رہے 60 لاکھ مسافر ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے 40,000 فلائٹ جو 9 دن میں اڑنے چاہیے بالکل بلاک اڑ ہی نہیں سکی اتنا دھواں ادھر فرانس یورپ اور امریکہ پوری زد میں آ گیا تھا پارلیمنٹ تک نہیں کھلی ہے ابھی میں بلسار جا کے آیا بیان میں, وہاں ایک صاحب آئے تھے جن کے ہاں میں گیا تھا رات کو, انہوں نے کہا مولانا میں آئس لینڈ سے ہی آیا ہوں, کہا میں ہم نے 9 دن تک گھر کی کھڑکی نہیں کھولی, اور ایسا وقت آیا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم جو آٹا لاتے ہیں تیار لاتے ہیں, آٹا ہم تیار لاتے ہیں, کہا مولانا جو گھر میں تھا وہ 5 دن تک چلا, 4 دن ہمارے گھر میں جو دال تھی نا, کہا انڈیا میں جو ہماری دادیاں وغیرہ ہاتھ سے کوٹتی تھی اس طرح ہم نے دالیں کوٹ کے پھر اس کو بنایا اور اس طرح ہم نے اس کو کھایا ہے, 4 دن تک ہمارے ایسے گزرے ہیں. باہر جاؤ تو آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے, سائیکل نہیں چلی, بس نہیں چلی, ٹرین نہیں چلی, پارلیمنٹ نہیں کھلی, پھر بولو گے بے شک یہ ہے اللہ کی طاقت, یہ قرآن میں ہے, جب یہ پھیل جائے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین, جب کھلم کھلا یہ دھواں پھیل جائے, یغش الناس, اور ہم لوگوں کی آنکھوں تک کو بند کر دیں, یعنی کسی کام میں سمجھ نہیں پڑے گا, کہا یہ بھی ایک دنیا میں دردناک عذاب ہوگا, ھذا عذاب الیم. مسلمانوں کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں سمجھائی جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں بامبے ایئرپورٹ پر اتر کر نیشنل ہائی وے نمبر 8 پر یا جو ہے سیاجی ایکسپریس میں آئیں گے کہ چلو سورت والے ملاقات کرنے جائیں, کہیں حدیثوں میں ایسا ذکر نہیں کہ وہ ایسیا میں آئیں گے, ذرا زور سے بولو نا بھائی کہیں اس کا ذکر ہے نہیں, وہ تو ملک شام آئیں گے, ملک سیریا, اور وہاں کی جامع اموی جو مسجد ہے اس کے پورب کے مینارے پر فرشتوں کے پر کے اوپر اتارے جائیں گے, وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو مکہ شریف لے جائیں گے, امام مہدی وہاں سے ان کے ساتھ ہوں گے, پھر وہ کانا دجال کو ختم کرنے کے لیے فلسطین جائیں گے, اور پھر وہاں سے آ کر یہ مدینہ پاک آ جائیں گے اور یہی ان کی مزار بن جائے گی, مگر کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں کہ وہ ساری دنیا میں ڈنڈیرا پیٹیں گے کہ لوگوں میں آ گیا ہوں اب قیامت کی تیاری کرو. قیامت کی تیاری کے لیے تو سب سے بڑی نشانی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا دھوئیں کا نکلنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا اس میں بھی دخان کا لفظ ہے, اور مسلمانوں اس سے بڑی بات بتلاؤں, قرآن پاک میں اور حدیثوں میں جتنی قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے کسی بھی بڑی نشانی کے نام سے اللہ نے کوئی صورت نہیں اتاری, مگر دھوئیں کے نام سے دخان, دھوئیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں بھائی بولو, دخان, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے نام کی سورت اتاری, اس سے بڑھ کر تمہیں کیا نشانی چاہیے, سورت پچھم سے نکلے گا اس کے نام کی کوئی سورت نہیں, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کے نام کی مستقل کوئی سورت نہیں, ہم آپ کو عقل دے رہے ہیں کہ تیاری کرو ایسا نہ ہو کہ رونے کا وقت آ جائے, یہ ہمارے نوجوان جو آج کل کثرت سے تعداد میں گناہوں میں مشغول ہے, ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام دیکھنا, گندی سیریلیں دیکھنا جس میں رات دن زینا کاریوں کے سوا کوئی سبق نہیں سکھلایا جاتا, ننگی ننگی عورتوں کا آنا یہ خود یہ ثابت کرتا ہے تاکہ تم اپنی بیویوں سے تمہارے دماغ ہٹے اور ان ننگی عورتوں کے پیچھے تم بھاگو, یہ پاک دامن عورتوں کو چھوڑ کر تم یہ زانی اور زینا کار عورتوں کی طرف بھاگو, یہی ٹیلی ویژن کا رات دن کا سبق. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کوئی کرکٹ دیکھنا بھی پسند نہیں کر سکتا, جان بوجھ کر ننگی عورتوں ہی پر کیمرے مارتے ہیں جان بوجھ کر, اور 5-10 منٹ نہیں ہوتی کہ 1-2 منٹ کے لیے ننگی ناچنے والی عورتوں کو کرکٹ چالو ہے اس کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں کہ لو دیکھو اس کو, اچھے انسانوں کے پاس بیٹھو, اچھے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا اور آخرت بھی برباد ہوگا, عقل مند مسلمان وہ ہے اللہ کے نزدیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا میرے صحابہ بتلاؤ سب سے عقل مند کون ہے, کہ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اللہ کے نبی زیادہ بہتر جان سکتے, آسمانوں سے وہی آئی اور کہا اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دو عقل مند مسلمان وہ ہے جو دنیا کا حلال کام کاج کرتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرے, اور میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کتنے دن تک ناچو گے, کتنے دن تک کودو گے آپ, جوانی کتنے دن تک, ایک نہ ایک دن تو اللہ مجھے اور آپ کو موت دے کر قبر میں ڈھکیل ہی دے گا. قرآن میں ہے کہ 2 باتیں ہیں, حکم مانو یا حکم نہ مانو, زور سے بولو بھائی قرآن میں ہے حکم مانو یا حکم تو مینو او لا تو مینو, ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, حکم مانو یا نہ مانو, ہم تو تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں, اور حکم مانو تو بھی قبر میں جانا, اور حکم توڑو تب بھی قبر میں جانا, حکم مانو تب بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت کے دن، اور حکم توڑو تب بھی ہم تمہیں ایک سیکنڈ میں کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ تو انسانوں سے قرآن پاک میں شکایت کرتے ہیں کہ لوگ مجھے، جو میں ساری کائنات کا مالک ہوں، میرے بارے میں شک کرتے ہیں کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا. تو اللہ فرما رہے یہ کام تو میں پہلے کر چکا ہوں، ہاں میں نے کیا نہ ہوتا اور تم سوال کرتے تو تمہارا سوال صحیح تھا. جب تم کچھ نہیں تھے، تمہارا بدن نہیں تھا، تمہاری روح نہیں تھی، تمہاری آتما نہیں تھی، جب اپنی طاقت سے میں اس کو جب کچھ نہیں تھا آسانی سے پیدا کر چکا ہوں، موت کے وقت میں بدن اور روح کو صرف الگ کرتا ہوں، اب مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرنا. اب تو جو بدن تمہارا قبر میں پڑا ہے اور وہ روح جو میں نے کھینچ کے لے رکھی ہے، اس کو صرف جوائنٹ کرنا ہے. مشکل ہوتا تو پیدا کرنا مشکل ہوتا، جب پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، زور سے بولو بے شک تو جوڑنا کوئی مشکل کام. اور تم دیکھ لو گے قیامت کے دن کہ ہم اچانک کھڑو. ابھی یہ بسم اللہ ہوٹل سے آگے روپالی گیسٹ ہاؤس ہے حاجی منا بھائی، چند دن پہلے وہ اپنے گھر لے گئے تھے. ایک دن رات کو چند منٹوں کے لیے کہنے لگے کہ مولانا میری ایک بیٹی نے عجیب خواب دیکھا ہے. آپ جو بیانوں میں کہتے ہیں، میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہ خواب میں یہ دیکھا کہ سورج پشچم کے کنارے پر نیچے سے اوپر دھیمے دھیمے اوپر آ چکا ہے اور اب لوگوں کے اوپر سامنے بالکل آنے کی تیاری میں. یہ کوئی چھوٹی موٹی نشانی؟ بخاری شریف میں قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب، اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب. جب قیامت کا زمانہ، اذا اقترب الزمن، جب قیامت کا زمانہ بے حد نزدیک ہو جائے گا تو اللہ ایمان والوں کو سچے خواب بتلائے گا، جس سے تم پتہ لگا لینا کہ قیامت بالکل نزدیک ہے. دو سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ سورج جیسے پشچم کو ٹچ ہو گیا، پورا آیا اور ٹچ ہو گیا. خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی نہیں بنتا، یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم قیامت سے پہلے کثرت سے ایمان والوں کو خواب بتلائیں گے. یہ 30 رمضان کو میں چاشت کے وقت اٹھا، آخری روزہ تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ پڑھانے جانے کے لیے تیاری کرنی تھی. ایک نوجوان کو کہا تھا کہ مجھے اٹھا دینا، مگر اس سے پہلے ہی آنکھ کھل گئی. دیکھا میں نے خواب میں کہ قیامت قائم ہوئے، دھڑام دے کے اتنا زور سے دھماکہ ہوا کہ مسلمانوں مجھے ایسا لگا اتنا زور سے میں اللہ اکبر پڑھا کہ شاید جو قریب ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. ایک سیکنڈ میں وہ آ کر نکل گئی، پوری دنیا ٹوٹی. ابھی بارڈولی گیا تھا، ایک نوجوان نے مجھے سنایا بیان کے بعد کہ مولانا آپ نے تو سورج کو پشچم میں جاتے دیکھا، میں تو اس کو دھیمے دھیمے میں نے دیکھا کہ اوپر آ رہا. اور ابھی یہ روپالی گیسٹ ہاؤس کے منا بھائی کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ بالکل اوپر آ چکا ہے، لوگوں کے سامنے آنے کی تیاری. اور قرآن نے جو کہا وہ بات آخری مسلمانوں کی، وہ اچانک آئے گی، وہ کہہ کر نہیں آئے گی کہ ہم آ گئے ہیں، اب لوگوں تیاری کرو. عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت دیکھنا، وہ آئیں گے اپنے میدان میں آئیں گے. دجال کا ذکر ہے مگر دجال کہیں ہر جگہ نہیں آئے گا، ہر جگہ آنے والی نشانی قدرت کی نشانیوں میں ہے. اور اتنی غفلت، بار بار کہنے کے باوجود بھی کہ بھائی دنیا کے بزنس بھی کرو، کھیتی باڑیاں بھی کرو، ایجوکیشن بھی لو، مگر تم پانچ وقت اللہ کے سامنے آ کر پہلی صف میں آ کر نماز پڑھ لو. اتنی پابندی کرو کہ دنیا کے سارے کام کاج نمبر دو پر جائے مگر اللہ کے دین کا کام نمبر ایک پر رہے. اور یہ جتنے بیپاری ہیں، خوب کمانے والے، جاب کرنے والے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ دین کے کام کو نمبر دو پر ڈال دیں گے اور دنیا کے کام میں زیادہ محنت کریں گے تو بھی اللہ آپ کو دو ہی وقت کھلائے گا؟ اور سچ بتاؤ، جو بالکل کام نہیں کرتا ہے اس کو بھی دو وقت کھلاتا ہی کھلاتا ہے؟ نہیں کھلاتا تو پھر ایسے دھندے کرنے کی کیا ضرورت کہ آخرت برباد ہو؟ اور جو قیامت کے بارے میں ہزاروں حدیثیں ہیں، اس میں سب سے پہلا اعلان ہے کہ ہر مسلمان کو کھڑا کیا جائے گا چیکنگ کے لیے، اور فرمایا جائے گا کہ ان کی نمازوں کی پہلے چیکنگ. اللہ اور بندے کے درمیان تعلق سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے. زور سے بولو بھائی، کس سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے نا وقت کے بادشاہ بھی ہونے تو میدان حشر میں انسانوں کی طرح کھڑے ہوں گے، انسانوں کی طرح. کوئی فرق نہیں ہوگا بادشاہ اور فقیر، اس لیے کہ اس وقت کائنات کے مالک کی حکومت ہوگی. اور حدیث میں ہے پہلے نماز کی چیکنگ ہوگی کہ ان کو کھڑا کرو، ان کا ریکارڈ نکالو. اگر فرض نمازوں میں پکا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈیں گے کہ چلو اس کی کچھ نفل نمازیں دیکھو کہ کچھ زیادہ نفل نمازیں ہیں تو شاید اس کو 100 نفل نمازوں پر ایک آدھ فرض مان کر اس کو چھوڑنے کی کوشش کر. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو فرض نہ پڑتا ہو وہ 1000 یا 100 رکعت نفل پڑھے گا؟ بھائی جواب دو نا. پڑھے گا وہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لو. اور حدیث میں ہے ثم یکون سائر اعمال, اس کے بعد اسی طرح روزہ, زکات, حج, قربانی, ماں باپ کی خدمت, رشتہ دار, پڑوسی, بیوی, بچے, شوہر, جانور, کھیتی باڑیاں, حلال روزیاں, کون نے کیسا, ہر ایک ثم یکون سائر اعمال. اور اس طرح سارے اعمال کی چیکنگ شروع ہوگی. مسلمانوں, میں اور آپ دنیا میں آزاد ہے مگر زور سے بولو بے شک مرنے کے بعد اور قیامت کے دن آزاد نہیں ہوں, پوری طرح اللہ کی پکڑ میں ہوں گے. قرآن پاک میں ہے کہ کوئی بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا کہ چلو ہم کہیں بھاگے. قرآن میں عین المفر, تم بھاگ بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ میدان حشر میں ساری کائنات پر اللہ کی طاقت ہو. یہاں تو آزادی کا اختیار دیا ہے دنیا میں مگر وہاں کسی کو نہیں ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کو سمجھانا چاہا صحیح حدیث میں تو آپ نے یوں فرمایا, یہ دیکھو دو لاؤڈ اسپیکر ہے, سمجھا دوں. کہا دنیا پیدا ہوئی آدم علیہ السلام سے, یوں سمجھو یہ کالم آئی, یعنی آپ کی حدیث میں ہے سورج نکلا, یوں سمجھو کہ دنیا شروع ہوئی. زور سے بولو بھائی, حدیث کو یاد رکھنے کا ہے. سورج نکلا, یوں سمجھو کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, یعنی دنیا شروع ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مغرب کی اذان ہونے پر اللہ دنیا کو اٹھا لے گا. گویا دنیا کا وقت بتلا گیا, سورج نکلنے سے لے کر سورج چھپنے تک یہ پوری دنیا کا وقت اللہ نے اتنا دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس میں جب 80% گزر جاتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر اثر کی اذان تک, یعنی مغرب کی اذان سے پہلے, بولو بھائی کون سی اذان آتی ہے؟ اثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اللہ نے فجر سے لے کر مغرب کے بیچ میں جب 80% کا راستہ گزر جاتا ہے تو اثر کی اذان پر اللہ نے میری پیدائش کی. حضور فرما رہے اثر کی اذان پر میری پیدائش ہوئی اور مغرب کی اذان پر اللہ قیامت کو ختم کرنے والے ہیں. گویا حدیث میں بتلایا میری امت کا ٹائم یہ دو, اس کے بیچ میں دیکھو آخر میں بالکل لاسٹ میں میری پیدائش ہوئی اور اتنا وقت مغرب کی اذان اور اثر کی اذان کے بیچ میں اللہ نے میری امت کو وقت دیا ہے. بس سب سے کم اس سے پہلے 80% ساری امتوں کو دے دیا, 1,24,000 نبیوں کو. اور جہاں مغرب کی اذان کا وقت ہوا یوں سمجھو کہ دنیا اٹھا لی جائے گی. جیسے دنیا میں زلزلے آتے ہیں, قرآن میں کہ میری قیامت کو سمجھنا ہو تو دنیا میں ہونے والے زلزلوں کو یاد کرو. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے وہ اچانک آتا ہے اور لاکھوں کو سمیٹ کر میدان حشر میں ایک قبر کی سائڈ لے جاتا ہے, اس طرح وہ بڑی قیامت آ کے ساری کائنات کو اٹھا کے لے جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک آسمان پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کے منہ میں وہ ویسل رکھا ہوا تھا اور وہ انتظار کر رہے ہیں, اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ وہ گھڑی کب آیا, وہ مجھے حکم دے دے اور میں سور پھونک کر دوسری سیکنڈ میں قیامت کھڑی کر دوں. یعنی ادھر آسمانوں پر کتنی تیاریاں ہو گئی ہے اور لوگ غفلت میں پڑ. آج نہیں, سرزمین گجرات میں پہلا شخص ہوں جو میں بار بار آپ کو قیامت کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں. یہ جو میں نے ٹائمز پڑھا قیامت کی خبریں رپورٹ بھی, اس نے سی این این کمپنی اس میں لکھا, جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجوں کے حضور کی پیدائش کا دن گیا 12 تو اس پر انہوں نے دیا تھا تو وفات کا دن بھی 12 ربیع الاول. کبھی سوچا مسلمانوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ بھی وہی اور وفات کی تاریخ بھی وہی, اللہ نے کیوں رکھی دونوں تاریخیں؟ تاکہ مسلمانوں کو بتلائے کہ تم خوشی بھی نہیں منا سکتے اور بولو بھائی تم غمی بھی نہیں منا سکتے. تمہارا کام جو ہے اس کے بیچ میں نبی نے جو مبارک مشن دیا ہے اس کو پیدا. سی این این کمپنی نے کہا کہ اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخلص ترین دوست ملے تھے یعنی صحابہ کرام, اس میں انگریزی میں لکھا تھا دا فرینڈس آف پروفیٹ محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست ملے یعنی ان کے ساتھی ملے وہ اتنے اخلاص سے بھرے ہوئے تھے, کیا وہ چند ہزار تھے مگر ساری دنیا میں پھیل گئے. اور لکھا سی این این کمپنی نے کہ انہوں نے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل گئے. سب سے زیادہ دنیا میں عیسائیت تھی اور مشرک لوگ تھے. کہا انہوں نے اس کو جو ہے چکنا چور کر دیا اور آج دنیا میں اخیر میں لکھا تھا, یہ کتنی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ آج وہ اسلام کے پیغمبر کے ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ان کی قبریں ساری دنیا میں ہیں. کوئی ملک اور کوئی علاقہ ایسا خالی نہیں جہاں محمد کے ساتھیوں کا مزار نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے لکھا کہ آج ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہر چار انسان میں, سی این این کی رپورٹ ہے, آج دنیا میں ہر چار انسان میں ایک مسلمان. اس کا یہ مطلب ہوا کہ دنیا کی پاؤ آبادی مسلمانوں کی ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے دیش ہیں, بعض دیش ایسے ہیں کہ وہاں عیسائیت ایک بھی آدمی عیسائی نہیں, مگر مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر ملک میں آپ کو مسلمان ملیں گے. بھائی بولو نا, ہے کہ نہیں؟ کوئی ملک وشو دھرم اسلام, وشو دھرم اگر کوئی ہے تو صرف اسلام. یہ دین کی دعوت اور محنت کا نتیجہ تھا. مگر بعد کے مسلمان یہ جو آئے پچھلے 25 سال سے, یہ بالکل غافل ٹھہرے, بالکل غافل. بس اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا کماؤ اور خوب عیش کرو اور موٹے بنو, کھا پی کرو اور کوئی کام نہیں. اللہ ماس ایک بڑی جماعت 90% مسلمان صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. آئندہ جمعے ہی کو وہ نظر آئے, ان کو یہ تک فکر نہیں کہ قیامت آئے گی جب آئے گی, مگر اس سے بڑی قیامت میری اور آپ کی موت ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کبھی بھی اچک سکتا ہے. قرآن میں ہے کہ جیسے ہم بڑی قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتلایا, ہم نے تم میں سے کسی کی موت کا وقت بھی, زور سے بولو بھائی, نہیں بتلایا. ایسی بیوقوفی کرتے ہیں آج کا مسلمان کہ نمازوں تک کا نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تاکید در تاکید فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ رات کو جب یہ سوتا ہے دیر سے, تو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے مسلمان کے پاس ہی آتا ہے اور لوری گاتا ہے اور یوں تھپیرے دیتا ہے. حدیث ابو داؤد میں, نم نم علیک لیل طویل, نم نم علیک لیل طویل, میرے پیارے سوجا سوجا, ابھی تو رات بہت لمبی. کیوں سو گیا یہ؟ اس لیے کہ رات 2 بجے چوڑے چپاٹوں پہ سے آیا ہے, چوڑے چپاٹوں پہ. اب کس طرح اس کو فجر ملے گی جب 7 گھنٹے جوان آدمی کی نیند پوری نہیں ہوگی تو فجر میں اٹھ ہی نہیں سکتا. بولو نا بھائی زور سے, اٹھے گا وہ؟ اٹھ ہی نہیں سکتا. اور کتنی تاکید آئی فجر اور عصر کی نماز کی, 5 نمازیں فرض ہے مگر 2 نمازوں کی بڑی تاکید آئی, الفجر والعصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مسلمانوں تم سے ہو سکے تو یہ 2 نمازیں بالکل مت چھوڑنا. فرمایا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 نمازیں اللہ کے دیدار میں مسلمانوں کو قیامت کے دن مدد کریں گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے, وبل اسران, وہ 2 نمازیں کون سی؟ فرمایا الفجر والعصر. اور کیا فرمایا؟ جو مسلمان یہ فجر اور عصر کی نماز کو چھوڑے گا وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا. فجر کی نماز سستی کا وقت, سستی چھوڑ کر, جوان بیوی کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے گیا تو جنت کی بشارت ہے. عصر کی نماز کام کاج کا وقت, نوکروں کو پگار دینے کا وقت, کام کاج کو بند کرنے کا وقت, فیکٹری اور دکان اور مکان اور کھیتی باڑیوں کو سمیٹنے کا وقت, وہ کام کاج کا وقت ہے. کام کاج چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے آیا تو جنت کی بشارت ہے. اور مسلمانوں, آپ دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں کماؤ, حلال کماؤ, تو بھی مسلمانوں ایک قسم کا سکون آئے گا حلال سے, مگر جو پوری لائف میں سکون آنا چاہیے وہ تو اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات سے ملے. حرام روزیوں سے کبھی انسان کو سکون مل ہی نہیں سکتا, ویاجو اور سودی کاروبار سے کبھی انسان کو سکون مل ہی نہیں سکتا. یہ شاہد بالوا پکڑایا, اخباروں میں آ رہا ہے, میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں, صرف ایجوکیشن گھروں میں, نام کا نہیں دین, نام کا دین, الا ماشاء اللہ, سی بی آئی لے گئی. ایسی حرام کی روزیوں سے کیا فائدہ؟ ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں, کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں. برائی کرنا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے, ہم تو جو نیت ہے ہمارے دل کی اللہ جانتا ہے. بولو بھائی نصیحت ہے کہ نہیں ہے؟ صرف ایجوکیشن کبھی کام نہیں دے گا. میں کھلے عام مسلمانوں کو کہتا ہوں, آپ صرف 12 تک لے جاتے ہیں, زیادہ تر مسلمانوں کی اولاد ایس ایس سی کے بعد چھوٹ جائے. ابھی کوسمبا سے پچھلے 2 ہفتے پہلے جمعہ کو ایک نوجوان ملنے آئے گاڑی لے کر, شاندار باپ لکھوں پتی ہے, ایس ایس سی میں کتنے مارکس ہے معلوم ہے؟ 97%, اور اس میں مسلمانوں میتھس اور سائنس میں تو سب سے ٹاپ. ان کی کلاس 11ویں ابھی پوری کرے گی. میں نے پوچھا تو اسکول جاتا ہے کہ نہیں, میں ان کو جانتا ہوں, کہنے میں نے تو چھوڑ دیا. دیکھیں پپا کی کھیتی باڑی نے بزنس کو سنبھالے گا, چلو ایسے 97% آیا. تو میں نے اس کے باپ کو فون کیا کہ تمہیں عقل ہے کہ نہیں ہے, یہ بچے کو آگے بڑھاؤ, یہ تو اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے اور امت کے کام آ سکتا ہے. ارے بھائی بولو نا, ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے اس کے باپ کو کہا اور اس کو بھی سمجھایا. ایجوکیشن کوئی حرام چیز نہیں, مگر ہماری شکایت مسلمانوں سے ہے کہ ایجوکیشن کے نام پر جو مدرسوں سے اللہ والوں کی صحبتوں سے اٹھا رہے ہیں تو تمہاری اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں. رمضان پہلے پڑھا کے نہیں آپ نے, وہ لکھیا کوئی گٹلے گھر ہے سورت میں, اس کی شراب کی مجلس میں سورت کے ٹاپ لیول کے 10 ڈاکٹر پکڑا ہے. 10 ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر صاحب تو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, یہ کشمیری مسجد میں سمو لگن ہوتے ہیں, میں نکاح پڑھانا آیا تھا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مسلمانوں نے ان کو دعوت دی, وہ ہندو ہے, ان کا بھی نام تھا. میں نے کہا لو یہ ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ شراب پیتا ہے. مسلمانوں پیچھے والو, بیچ والو, آگے والو, اوپر والو, جواب دو, تم نے کبھی کسی مسجد کے امام کو اور مسجد الفبا کی تختی پڑھانے والے مدرسے کی کسی عالم کو اللہ کی قسم کھا کر کہو کسی کو شراب اور دارو پیتے دیکھا ہے تم نے کبھی؟ یہ دین کی تعلیم کی برکت, یہ دعوت و تبلیغ میں جو لگے ہیں ان سے پوچھو, بڑے بڑے سائنٹسٹ, ڈاکٹرز, انجینئر, پروفیسر, کرنل, جرنل. ابھی میں کینیڈا گیا تھا, فوج کینیڈا فوج کے کرنل ملے, کرنل جو ساری فوج کے صدر ہیں پاکستان کے, جمعے کی نماز میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹورنٹو میں. اس سے کہنے لگے کہ میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں اور ابھی چند مہینے کے بعد میں اب جو ہے فارغ ہو جاؤں گا, مگر اللہ اتنی بڑی داڑھی. کہا مولانا ایسا مت سمجھنا کہ اب میں فری ہو گیا تو اب ہے. کہا میری داڑھی 22 سال سے ہے. کرنل فوج کا کینیڈا نارتھ امریکہ میں, ان کو شرم نہیں آتی داڑھی رکھنے میں اور اللہ کے دین کی محنت کرنے میں. تو ہم ایس ایس سی پڑھ کے 2-4 چوپڑیاں بھر کر ہم کو خدا کے دین کی محنت کرنے میں شرم آ رہی. آج وہ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں دین نہیں تھا تو ہم ایسے ایسے دھندے کرتے تھے. میں نے اپنے کانوں سے سنا. میں ابھی بمبئی گیا تھا, یہ گوریگاؤں کے پاس, میں ادھر میری گاڑی لیٹ ہوئی 10 منٹ, تو ایک دین کی دعوت میں لگے ہوئے نوجوان بول رہے. کہا میں شراب کا اڈا چلاتا تھا مچگاؤں میں. کہا مجھے پولیس نے اتنا مارا تھا کہ پاؤں پاؤں سوچ گئے, اتنا مارا تھا, مگر میں نے بی ایس سی کیا تھا, بعد میں میں نے چھوڑ دیا اور میں شراب کے دھندے میں لگ گیا. وہ کہنے لگے کہ جب میرے گھر میں اللہ کا دین آیا تو آٹومیٹک وہ راستہ ہی چھوڑ گیا. بولو گے ذرا زور, اللہ کے دین میں پاور اللہ نے رکھا, سمجھو ذرا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تم خوش قسمت ہو دنیا میں, ایک ہی قوم آسمان کے چھت کے نیچے خدا کی دھرتی پر خوش قسمت ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی اللہ نے اس کے لیے حلال کھول رکھی ہے اور ایک موقع دیا کہ دین بھی لو اور دنیا بھی لو. بولو نا بھائی, ہے کہ نہیں؟ بولو ایک حدیث بتلا دو کہ آپ کو کبھی حلال روزی کمانے سے روکا ہو. ارے فرمایا کہ حلال روزی کی تو اللہ, مشکات شریف اور بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان جب روزی حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے اور شام کو تھک گیا, حدیث میں ٹائرڈ اور چست ہو گیا, سست ہو گیا کام کرتے کر, اللہ کے رسول فرما رہے شام کو بھی اس نے غسل بھی نہیں کیا, اس سے پہلے اللہ اس حلال روزی کی برکت سے گناہوں کی مغفرت کر دیتا. اب کیا چاہیے آپ, قدم قدم پر نیکیاں لٹائی اور آپ شیطانوں کی طرف جا رہے ہو جو شیطان کے راستے ہیں. یہ ٹیلی ویژن کا راستہ جس نے تمہاری شادی شدہ عورتوں تک کو بگاڑا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ ناراض ہوں گے, مگر میں آپ سے جو ہے آپ کی ناراضگی کی فکر نہیں کروں گا. ساری دنیا مسلمانوں بگڑ رہی ہے یہ ٹیلی ویژن کے گندے پروگراموں سے, گندی سیریلوں سے, بڑوں کے سامنے کس طرح بے عزتیاں کرنا ہے سیریلوں میں بتلایا جاتا. بیوی شوہر کو چپل مارتی ہے, بیوی اس کو کورٹ میں لے جائے, سیریل تو ایک کہانی ہے مگر اس سے وہ عورتیں سیکھتی ہیں. ماں باپ کو پوچھے بغیر کس طرح بھاگ جانا اور 18 سال کی عمر ہے وہاں تک رکو, پھر ماں باپ کا کچھ نہیں چلے گا, پھر بھاگ جاؤ اور ماں باپ کیس بھی کرے اور لڑکی کو حاضر بھی کرے تو لڑکی جواب دیتی سیریل میں کہ میں تو اس لڑکے کے ساتھ جاؤں گی, ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں. یہی تو سکھلا رہے, گندی تعلیم. ذرا کچھ تکلیف آ جائے کہا ماں باپ کو رو رو کر رلاتے ہوئے دنیا سے بھاگو تاکہ ان کو ان شیطانوں کو سمجھ پڑے. ذرا کچھ ہوتا ہے لڑکیوں کو لڑکوں کو تو زندہ جل جاتے ہیں مسلمان. ایک چھوٹی سی بات ان کو ماچھا لگ جاتا ہے اور سیدھا کیروسین سے. یہ گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو گندگی ملے. مسٹر چھابرا ابھی ریٹائرڈ ہوئے انڈیا گورنمنٹ سپریم کورٹ کے چیف جج. میں نے ہندی اخبار میں پڑھا ان کے انٹرویو, اس میں کام کی بات. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی دونوں لڑکیاں دلی اسٹیٹ میں نمبر 1 میں آئی دونوں, اس کی وجہ کیا؟ تو کہا کہ دیکھو شاید کوئی نہیں مانے گا مگر کوئی میرا پرانا مکان اور نئی دلی میں میرا نیا مکان دونوں آ کر دیکھ جائے اور میرے پڑوسیوں کو پوچھ جائے. میری لڑکیاں تعلیم میں اس لیے آگے رہی کہ میرے گھر میں ٹی وی کا گندا کلچر نہیں, ان کے انٹرویو میں تھا, اس لیے میری لڑکیاں تعلیم ہی میں لگی رہتی ہے. اور آج بڈھا جوان ہیں, جوان لڑکیاں عورتیں جو باقاعدہ محرم ایک دوسرے کے لیے شادی, گندی چیزیں بتلائی جاتی ہے اور باقاعدہ آزاد ہو کر دیکھتے ہیں اس جو چیز شرم کی ہے. مسلمانوں شرم و حیا تو بولو بے شک ایمان کا شعبہ ہے, اور اس کو چھوڑ کر ہم بے حیا اور بے شرم ہیں. اخبار پڑھتے ہو کہ نہیں دھیان سے, ابھی سپریم کورٹ نے مرد مرد کو اور عورت عورت کو گناہ کرنے کی اجازت دے دی, دلی ہائی کورٹ نے اجازت دے دی. اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 18 سال کی لڑکی سے جو شادی نہیں کر سکتے مگر 16 سال کی لڑکی سے آپ جو ہے وہ خوش ہو تو سیکس کر سکتے, نعوذ باللہ استغفر. تو گناہوں کے بازار ہی تو کھول رہے ہو اور کیا ہو رہا ہے. آپ یہ کر دو 16 سال کی لڑکی کو شادی کی اجازت دے دو, سارے گناہ ہی مٹ جائیں. کیسے فیصلے دے رہے ہو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر. تو کالج کی ایک لڑکی باہر نکلی اور جب یہ آزادی کی اجازت مل گئی تو اپنے دفتر چوپڑے وغیرہ سائڈ پر رکھ کر ایک بس اسٹیشن کے پاس یہ جو ڈرائیور اور کنڈکٹر بیٹھتے ہیں نا وہ ٹول ان کے پاس سے لڑکوں کے ساتھ چھین لیا اور پوری طرح مسلمانوں سارے کپڑے اتار ڈالے اور ننگی ہو کر ٹیبل پر اس نے ڈانس کیا کہ سپریم کورٹ نے ہم کو اجازت دے. یہ میں نے خود اخبار میں پڑھا. آپ سوچ لو کہ انسانیت کتنی ننگی ہو گئی, اب خدا اس دنیا کو کس طرح باقی رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ صحابہ نے پوچھا ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول کو ایسی نشانی بتلا دو جو پوری دنیا میں عام اور ہم سمجھ جائیں کہ بالکل قیامت قریب ہے. تو آپ نے فرمایا اذا کثرت الخبث, جب خباثت بے حد بڑھ جائے تو انتظار کرنا کہ بالکل تیاری. اللہ تعالی شان ہوں ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم لوگوں کو, ذرا زور سے تو آمین کہو دل کے ساتھ, اللہ ہمیں قیامت کی اور موت سے پہلے اپنی جنت بنانے کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جنت کمانے کا ایک راستہ ہے اللہ کے گھر. یہ اللہ کے گھر میں آپ کے یہاں ماشاءاللہ پہلے آیا تھا تو ایسا ہی تھا سب, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دل کھول کر اللہ مدد کی, اللہ کا گھر کتنا نورانی بن گیا اور وہ بھی سنت کے مطابق سفید کلر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, مجھے خود کو یہ بہت پسند, میں تو ہر چیز سفید رکھتا ہوں, کتابیں بھی ڈھونڈتا ہوں تو اوپر کا کور بھی سفید ہو, سب چیز سنت. مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا آپ کو اتنی پیاری جگہ اور موقع دیا, اللہ کا گھر ہے, اب اس کے سر پر کچھ قرضہ ہے, ذرا دل کھول کر دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنۃ, جس نے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث کی کتابوں کو دیکھتے دیکھتے حدیث مل گئی کہ کوئی مسلمان کبوتر کے بدن کے برابر ایک اینٹ کا پیسہ بھی اللہ کے گھر کو دے گا اللہ اسے ایک اینٹ کے بدلے میں بھی جنت میں اس کی پوزیشن کے مطابق محل بنا کے دے گا. اور دوسری حدیث سناؤ, قیامت کے دن ساری زمینوں کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا مگر حدیث میں ہے جن جگہوں پر اللہ کے گھر تھے وہ برکت کی طور پر وہ جنت میں اٹھا لیے جائیں گے. جہاں اللہ کے گھر, جہاں سجدے ہوئے ہیں, جہاں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا, ذرا دل کھول دو. بھی پچھلے منگلوار کو مینارہ مسجد کا کام چل رہا ہے, اعلان کیا 2 لاکھ سے اوپر ماشاءاللہ کیش آ گئے, 2 لاکھ کے اوپر دے دو بھائی اللہ نے دیا ہے تو, اور تھوڑا تھوڑا کر کے دو مگر یہ کام پورا کر دو تاکہ یہ متولی لوگ اور امام لوگ ہم کو بھی کہتے بن ہو جائیں. اتنا ذرا دل کھول کر اللہ کے گھر کے لیے دے دو, جب اللہ ہی نے دیا ہے, بولو نے بے شک دیا ہے کہ نہیں, اسی مال کو دے دیں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو نہیں دے گا, بے شک بڑھا چڑھا کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں, تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہے, معافی چاہتا ہوں.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الهدي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي يسجد له ما في السماوات والأرضين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وهو رب العالمين لا شريك له وهو رب العالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فيا معشر المسلمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين واركعوا مع الراكعين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فأسأل أن يرخص فرخص له فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأهم وأتم وأعظم وأطى وأكبر صفين سيديكين Thank you.
جمع پینٹ وغیرہ اونچا رکھ کے نماز الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما مولا ہم بہت گناہگار ہیں بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں بڑے مجرم ہیں آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما ہماری عمروں میں برکت عطا فرما نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے دین کا کام کراتے ہوئے اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت عطا فرما الہ العالمین آج ہم نے جمعے کی نماز سے پہلے قیامت اور قیامت کے احوال سنے ہیں اے اللہ دھواں بھی نکل چکا ہے اور اے اللہ زلازل پر زلزلوں پر زلزلے دنیا میں ہو رہے ہیں الہ العالمین آخرت کی اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قیامت کے دن احسانہ ہو کہ ہمیں رونے کا وقت آ جائے جہاں نہ ماں باپ مدد کریں گے نہ بیوی بچے مدد کریں گے نہ اللہ نہ دوست احباب کام آئیں گے اللہ مدد کام آئے گی تو صرف آپ کی کام آئے گی آپ کی مدد کی دنیا میں بھی بھیک مانگتے ہیں قبر میں بھیک مانگتے ہیں قبر کے لیے بھی اور اللہ آخرت کے لیے بھیک مانگتے ہیں مولا قرآن میں آپ نے فرمایا کہ دو ٹائم انسانوں کے لیے میدان حشر میں بہت خراب ہوں گے آپ نے قرآن میں فرمایا جب ترازو میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے قرآن میں فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا بھاری ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یوں کہا جائے گا میدان حشر میں جب ترازو تولے جائیں گے اس وقت کہا جائے گا کہ تم سائڈ پہ کھڑے رہ جاؤ آج تمہارا حساب ہونے والا ہے وہ تو برباد ہی ہو جائے گا اے اللہ اس وقت بربادی سے ہماری حفاظت برباد کوئی مانے یا نہ مانے اس گھڑی کو تو آنا ہی آنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس میدان حشر کو تو قائم ہونا ہی ہونا ہے اس لیے کہ اللہ اس میدان حشر کو لانے والا تیری ذات ہے تو آسمان و زمینوں کا مالک ہے تو میدان حشر کا مالک ہے تو جنت و جہنم کا مالک ہے ہماری قبر کی زندگی کا بھی تو ہی مالک ہے اے اللہ ذرے ذرے کو تو ہی نے پیدا کیا ہے انسان بیچارہ اپنے آپ ہی کو پیدا نہیں کر سکا وہ کسی چیز کو پیدا کر ہی نہیں سکتا اے اللہ تو موت دے گا تو ہم مر جائیں گے اور تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا تو ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں لے لینا جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی اے اللہ بیوی بچے الگ پڑے ہوں گے شوہر الگ ہوگا آپ نے قرآن میں فرمایا ولا مولود ہو جا دن والد ہی سیا لڑکے کو اس کا والد ہی کام نہیں آئے گا آپ نے قرآن میں فرمایا وہ بھی وہ بھی ماں باپ وہ صاحبتی وقی تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی تمہاری بہنیں کوئی تمہیں کام نہیں آئے گا اے اللہ قیامت کے دن آسانی کا معاملہ فرما اور اس سے زیادہ خطرناک پل صراط جس کے بارے میں آپ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ کان علی ربک حتما مقضیا اللہ آپ نے قسم کھائی کہ تیرے رب نے پل صراط پر سے ہر ایک کو پاس کرنے کے لیے قسم کھائی ہے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جن کے تین بچے بچپن میں مر جائیں اللہ ان کو ہر جگہ چھوڑ دے گا مگر پل صراط پر نہیں چھوڑے گا حضور نے فرمایا جس کے تین بچے بچپن میں مر جائے اس کو اللہ ہر جگہ چھوڑ سکتا ہے مگر قسم کھائیے پل صراط پر سے پار کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تیز رفتار بجلی کی طرح نکل جائیں گے کچھ لوگ تیز رفتار ہواؤں کی طرح کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح کچھ لوگ دوڑتے کچھ لوگ چلتے پیدل چل کے اور کچھ لوگ گرتے پڑتے بھی نکل جائیں گے اور حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گرتے ہوں گے
کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں نہ بلا, اور اللہ تو نے قرآن میں کہا کہ انسانوں کے لیے دو مرحلے بہت خطرناک ہوں گے. اللہ تو ہمارے آبا اجداد, ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, پردادے پردانے, ہمارے آنے والی نسلوں کی تو میدان حشر میں ان دونوں ٹائم پر تو ہی ہماری مدد فرما. اللہ تیرا عذاب تو بہت خطرناک ہے, جب بے نمازیوں کو تو مارتا ہے, روزے چھوڑنے والوں کو تو مارتا ہے, زکات پوری ادا نہ کرنے والوں کو تو مارتا ہے, حج اور قربانی نہ کرنے والوں کو تو مارتا ہے, جھوٹ بولنے والے, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, زناکاریاں کرنے والے. تو اللہ تو نے فرمایا کہ جب میں کسی کو قبر میں مارتا ہوں تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قبر کا عذاب کیوں نظر نہیں آتا, تو آسمانوں سے اللہ اپنے وحی نازل فرمائی کہ اگر ہم قبر والوں کا عذاب بتلا دیں گے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما. اے اللہ تو ہمیں چھوڑ دے, دنیا ہی میں تو ہم سے وعدہ دے دے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, ہم بہت کمزور ہیں, کانٹا لگ جائے تو چلاتے ہیں, سر میں درد ہو جائے تو چیختے ہیں, ڈاڑ کا درد ہو جائے تو اچھلتے ہیں, آپ کی مار ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. اے اللہ تو ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, سارے ایمان مرحومین ایمان والوں کو تو سب کو چھوڑ دے. پوری دنیا کے قبرستان میں کون کہاں پڑا ہے, بعضوں کی قبر کو تو نشان میں مٹ گئے, مگر تجھے خبر ہے تجھے کون کہاں سویا ہوا ہے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اگر تو سب کو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے. تو سارے امتیوں کی بخشش کر دے, ہمیں اس کے لیے قیامت کے لیے موت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جھوٹوں میں نہ بنا, چوری کرنے والوں میں نہ بنا, حرام کھانے والوں میں نہ بنا, ہمیں تو تھوڑی دے مگر حلال عطا فرما, ہمیں زینا کاریوں سے پوری طرح بچا لے, ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما, ہمارے دلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے جوانوں کو, بہنوں کو زینا کاریوں سے بچا دے, ٹیلی ویژن کے گندے پروگراموں سے, اللہ گندی خبروں سے, سیریلوں سے ان کی حفاظت فرما. اللہ دنیا کی خبریں پڑھنا ہو تو آدمی پیپر میں بھی پڑھ لیتا ہے, یوں ہی خبریں ریڈیو سے پہنچ جاتی ہے, مگر یہ ننگی تصویروں نے مسلمانوں کے گھروں کو ویران کر دیا ہے. اے اللہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں تک بگڑ رہی ہے, تو سب کی حفاظت فرما. اس مسجد کا جو کام باقی, اللہ تو اپنے فضل سے اس کو پورا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین, وصلی اللہ تعالی.